الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي يمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات کل ہم نے سورہ بقرہ کے 27 رکوع تراویح میں سنے تھے. ان میں سے جو آخری 4 رکعتوں میں جو حصہ پڑھا گیا تھا وقت کی کمی کے باعث اور پھر کچھ ایک کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اہم مباحث جو ہیں وہ بیان ہونے سے بھی رہ گئے تھے اور کچھ ٹیپ ہونے سے بھی رہ گئے. اس سلسلے میں بہت عظیم آیت وارد ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے، یعنی اسلام جو ہے وہ جزوی طور پر قبول کرنے کی شے نہیں ہے. اللہ تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری بندگی یا اطاعت یا عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم پوری پوری بندگی نہ کریں تو جتنی بھی کر لیں اسی کو غنی مت سمجھے، وہ غنی ہے. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ہاں قاعدہ وہ ہے جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو. لینا ہے تو کسی شے کو پوری کی پوری تو لینا ہوگا، ورنہ اسے پوری کو کرنا. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی کل کی سورہ بقرہ کی آیات میں آ چکا تھا، بنی اسرائیل سے خطاب میں کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں چھوڑ دیا جائے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. تو وہی بات ہے اصل میں کہ جو مثبت انداز میں فرمائی گئی کہ ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اگر آنا ہے تو پورے کے پورے آر سمو کے آنا ہوگا، زندگی کے کسی پہلو کو بھی اس سے مستثنی نہیں کر سکتے. اور اگر ایسی روش اختیار کرتے ہو تو یہ گویا کہ شیطان کے راستوں کی پیروی شمار ہوگی. دوسری بہت اہم آیت آئی تھی، کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے نصف آخر میں کہ جس میں خطاب تمام تر امت مسلمہ سے ہے، اس میں ایک اہم دور جو ہے مضمون کی وہ چلتی ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے انصار، قربانی، محنت، جد و زہد، مصائب کا برداشت کرنا. تو اس کے ضمن میں ایک عظیم آیت آئی تھی کہ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُوَ مَتَاعُ رَسُولِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ رَبَّ اللَّهِ قَرِيبٌ. ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں. ان پر مصیبتیں آئیں، انہیں طرح طرح کے مشکلات اور تکلیفوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں یہ نوید جاسدہ سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کا مستقل ضابطہ، مستقل قانون کہ جو کوئی بھی اس راہ میں قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے. اس میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں. ان سب کے لیے ذہن تیار ہو کر کسی انسان کو وہ جو کہا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ذہن ان تمام باتوں کے لیے تیار ہو کر اس راہ میں قدم بڑھانا چاہیے. اب آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی کل 20 رکعتوں میں 13 رکوع تو جو بقایا ہے سورہ بقرہ کے وہ سنیں گے، اور 12 رکوع سورہ آل عمران کے. پہلی جو 4 رکعتیں ہیں ان میں ہم انشاءاللہ 8 رکوع 28 میں سے 35 میں تک یہ سنیں گے، اور ہر رکعت میں 2 رکوع انشاءاللہ تعالی پڑھے جائیں گے. ان میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں نکاح، طلاق، ایلا اور اس سے متعلق جو احکام ہیں، آئلی زندگی، خانگی زندگی سے متعلق، وہ بہت سرو بس کے ساتھ آیا. یہ اس سے پہلے بھی میں نے متعدد مواقع پر عرض کیا ہے، آج پھر دوہرا رہا ہوں
کہ جو شخص بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ہے اس سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اجتماعی زندگی کی جو تین سطحیں ہیں، سب سے پہلی سطح ہے عائلی زندگی، اس عائلی زندگی سے بلند تر سطح ہے، اگلا قدم ہے معاشرہ، پھر اس میں آتی ہے سیاست، سیاسی زندگی، ملکی زندگی، بلند ترین سطح وہ ہے اجتماعیت کی. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے وہ عائلی زندگی کے بارے میں دیے گئے. یہاں آپ دیکھیں گے آج دو رکعتوں میں یہ چار رکوع آپ سنیں گے کہ نکاح اور طلاق اور ایلا اور مہر اور نہ معلوم اس سے متعلق، اسی طرح رضاعت وغیرہ کے معاملات، کس قدر تفصیلی احکام ہے کہ جو دیے گئے. آپ کو اس طرح کے تفصیلی احکام نہ اقتصادیات کے بارے میں ملیں گے قرآن میں، نہ سیاسیات کے بارے میں ملیں گے، نہ نظام حکومت کے بارے میں ملیں گے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بیشتر تمدن کی جو سطح ہے اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. البتہ کسی معاشرے کی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ خان کی زندگی کی درستی پر ہے. اگر یہ یونٹ جو ہے ایک خاندان کی اکائی، اگر یہ صحت مند ہوگی، درست ہوگی، تو پورا معاشرہ صحت مند ہوگا، درست ہوگا. اور اگر اس اکائی میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کا نظام گرم برم ہو جائے گا، تو پھر پورے معاشرے کے اندر اس محلال اور انتشار کا پیدا ہو جانا اس کا لازمی نتیجہ ہے. اب اس سلسلے میں جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان کا تو میں اس میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن 28ویں رکوع کے آخر میں الفاظ آتے ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ چونکہ ایک بہت اہم اصول ہے ہماری عائلی زندگی کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اصل میں فلسفے سے متعلق یہ چیز ہے، اور اس آیت کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن اس دور میں کی جا رہی ہے. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، ویسے ہی جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. نام عربی زبان میں آتا ہے حق کے لیے، اور اعلیٰ آتا ہے ذمہ داری کے لیے، مذرت کے لیے، کہ جس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اسی کی مناسبت سے ان کو حقوق دیے گئے. اس کا ترجمہ عموماً یہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو مردوں پر ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ مردوں کو ان پر حاصل ہے. اس کے معنی تو کامل مساوات ہو گئے تھے. پھر یہ کہ یہ سارا فلسفہ جو ہے اس کی تفصیل میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا یا فوقیت کا حاصل ہے. اب یہ ٹکڑا نفی کر رہا ہے، اگر تو مساوات کامل ہے تو پھر یہ بےمانی الفاظ ہو جائیں گے. برحقیقت مراد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مختلف فرائض تفویض کیے ہیں، ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے. تو جس قسم کے کسی کے فرائض ہوں گے ویسے ہی اس کو حقوق ملنے چاہیے، جیسی ریسپانسبلٹیز ہو ویسے ہی پریولیجز ہونے چاہیے. تو یہ تو دنیا کا معروف اصول ہے کہ ریسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز گو ٹوگیدر. یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے پر جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئی ہیں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت یا فضیلت کا حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہ جو چاہتا ہے طے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر یقیناً حکمت مثبت. اگلے رکوع میں 29ویں رکوع کے آخر میں ایک بڑی اہم آیت آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ سارے احکام جو ہے ان کا بیان ہونا اور ان کا سننا اور سنانا یہ سب بیکار ہو جاتا ہے اگر انسان کے دل میں ارادہ موجود نہ ہو کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی. پھر چاہے کوئی شخص پی ایچ ڈی کر لے، کسی موضوع کو اپنے سامنے رکھے اور تھیسس لکھ دے اس پر، وہ بڑی لمبی چوڑی تصنیف کر ڈالے، لیکن یہ کہ جب تک اس کے اپنے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ اسے پابندی کرنی ہے شریعت کے احکام کی، تو یہ ساری ایک علمی ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے، بلکہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی بن کر رہ جاتی ہے. لہذا فرمایا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق کا موضوع نہ بنا لو، تماشا نہ بنا لو، تو اس کو ادھر کھینچ رہے ہیں ادھر کھینچ رہے ہیں. اور واقعہ یہ کہ اس دور میں خاص طور پر اس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا ہے اور مذاق ان کا اڑایا گیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اللہ کے اس انعام و احسان و اکرام کو کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. احکام بھی دیے ہیں، ان کی حکمتوں بھی بیان کر دیے. صرف احکام نہیں دیے بلکہ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئی تاکہ تمہارے لیے ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں وصیت اور بات کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اگر تم نے اس کے احکام کا مذاق بنایا، انہیں موم کی داد بنا لیا کہ جدھر چاہا اپنی پسند کے مطابق ان کو موڑ لیا، ان کو تختہ مست بنایا اپنی ذہانت کا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہیں ہے، اور ایک روز تمہیں اس کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی. اسی سلسلے میں آپ کو آخر میں حکم ملے گا نماز کی محافظت کا، اس لیے کہ یہ تقویٰ اور یہ ارادہ جو ہے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا، اس کو مستقل رکھنے کے لیے، اس کی پائیداری کے لیے یہ نماز کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت رکھو پوری طرح نماز کی، اور خاص طور پر وہ درمیانی نماز. یہ اگر ایک تفسیری موضوع ہے اور مشکلات القرآن میں سے ہے کہ صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے، اس وقت یہ سمجھیے کہ اس پر اکثر لوگوں کا جو اجماع ہوا ہے وہ نماز عصر ہے. یہ نماز جو ہے اکثر ضائع ہو جاتی ہے، یا تو یہ کہ بازار میں کاروبار کی ہما ہمی ہوتی ہے اس وقت، یا یہ ہے کہ گھروں میں استراحت کا بھی ایک نظام جو ہے وہ چلتا ہے. تو اس نماز کی محافظت کا خاص طور پر حکم دیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے فرما بردارانہ انداز میں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اور اگر کوئی حالت خوف ہو، جنگ کی کیفیت ہو، اور جیسے نماز کو پوری باجماعت نظام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، چاہے چلتے ہوئے تم نماز ادا کر لو اور چاہے سوار ہو کر تم نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے. یہ نقطہ بڑا ہے نا کہ اللہ نے کیسے سکھایا ہے. اللہ نے تو نماز کا پورا نظام قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں در حقیقت حضور نے جو تعلیم فرمایا نماز کا نظام، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوخ کر رہے ہیں. اس لیے کہ حضور کا کوئی فعل بھی در حقیقت اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا. تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ صلوا کما رہے تو منی اسلی، نماز کہو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. یہ در حقیقت تعلیم خداوندی ہے، تعلیم محمدی نہیں. بقول علامہ اقبال، گستے او گستے اللہ بود، تو تعلیم محمدی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعلیم. اس کے بعد کے جو چار رکوع ہیں، ان میں سے پہلے دو رکوعوں میں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک قتال فی سبیل اللہ کے واقعے کا، کہ یہ جب ایک خاص طور میں بنی اسرائیل پر بہت بڑی آفت آئی اور ان پر ہتھیار جو ہے وہ مسلط ہو گئے، تو وہ وفد بنا کر گئے اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کر سکیں. تو وہاں ان کو کہا گیا کہ اگر تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم قتال سے جی چراؤ. انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب سے نکال دیے گئے ہیں، لہذا ضرور جنگ کریں گے. تو یہ واقعہ ہے اصل میں وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کا، کہ جہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو زبری عہد ہے وہ شروع ہوتا ہے، کہ حضرت تالوت جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ان کے سربراہ کی حیثیت سے، اور پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جنگ کی جالوت کے ساتھ. وہ گولیت وہ انگریزی پکچروں کا بھی یہ موضوع رہا ہے، اور وہ آپ نے شاید بعض رات اس واقعے سے اس پہلو سے واقف ہوا افسانوی انداز میں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا، اور پھر داؤد علیہ السلام بھی بعد میں نبوت سے بھی سرفراز ہوئے اور بادشاہ بھی بنے، اور حضرت داؤد سے بنی اسرائیل کے تاریخ کے عہد زرعی کا آغاز ہو رہا ہے. یہ واقعہ یہاں کیوں لایا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ پیش کی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے، آنے والے دور کی ہلکی سی تصویر دیکھ کہ مسلمانوں کو بھی اب سابقہ پیش آنے والا تھا جنگ بدر میں. گویا کہ اس کا جو پیرلل ہے اس واقعے کا، جنگ بدر کا جو متوازی واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ. اور اس جنگ کے بعد سے ہی بنی اسرائیل کے غلبے کا دور شروع ہوا، اور یہاں اس جنگ کے بعد سے اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو پیش کی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اب اسی طرح کی آزمائش سے تمہیں بھی ساتھ کا پیش آنا ہے. اس وقت جو دعا کی تھی اہل ایمان نے جو حضرت تالوت کے ساتھ تھے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار ہم پر صبر اڈھیل دے، یعنی پوری طرح ہمیں صبر سے مسلح فرما دے، صبر عطا فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. فہدموہم باذن اللہ, اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بھگا دیا, ان کو شکست دی. وقتل داؤد جالوت واتا اللہ الملک والحکمہ, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور بادشاہی بھی عطا فرمائی, اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے غلبے کا دور شروع ہو گیا. یہ مضمون بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ گویا کہ پیش ہی ایک نقشہ دکھا دیا گیا اہل ایمان کو کہ اب اسی قسم کے حالات سے تمہیں ساتھ کا پیش آنے والا ہے. چوتھی رکعت میں جو دو رکوع آپ پڑھیں گے ان میں سے پہلا رکوع وہ ہے کہ جس میں آیت الکرسی آئی ہے, قرآن مجید کی عظیم ترین آیت, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اس طرح کی کئی آیات ہیں. ہم آیت الآیات پہلے پڑھ چکے ہیں, آیت اختلاف پڑھ چکے ہیں, آیت در پڑھ چکے ہیں, اور آج کے ہمارے اس حصے میں یہ آیت الکرسی آ رہی ہے کہ جو عظیم ترین آیت ہے, اور اسے اگر آپ چاہیں تو آیت التوحید بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو آیت آئی اس کو بھی توجہ سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ اس میں نہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء, جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا, نہ دوستی کام آئے گی, اور نہ کوئی بیع و شرا ہوگا. والکافرون هم الظالمون, اور اللہ کے اس حکم سے جو سرتابی کریں گے منہ موڑیں گے پھر وہی ہے ظلم کرنے والے. اس کے بعد وہ آج شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو, یہ آیت الکرسی. اس کے بارے میں مجھے اس وقت سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ مختصر حضرات کے علم میں ہوگا. اگلے رکوع میں تین اہم واقعات کی طرف ذکر ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ ہے بادشاہ سے, نمرود سے, کہ نمرود نے بادشاہی کو خدائی کا جب دعویٰ کیا تو ان کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے, اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. تو اس نے اپنے اسی مناظرانہ انداز میں کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی حاصل ہے, انا یحیی و یمیت. دو آدمیوں کو بلایا قید خانے میں سے, جیل میں سے, ایک کو آزاد کر دیا, جاؤ تمہیں چھوڑا اور ایک کی گردن اڑا دی, کہ دیکھو یہ اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نے آخری بات کہی کہ ان ربی یاتی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر, اگر ایسا ہی ہے تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اب اگر تیرے اندر بھی کوئی اختیارات خدائی کے ہیں تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو پھر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا, حیران و شکدر رہ گیا, بغلے جھانکنے لگا, اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. ایک اور واقعہ جو اہم ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا, کہ جب نبوکدنضر کے حملے کے بعد یروشلم تباہ ہو چکا تھا تو اس وقت ان کا گزر وہاں ہوا ہے کہ پوری بستی جو ہے تحس بحس ہو چکی تھی اور وہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی. تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا, اس بستی کو کیسے آباد کرے گا. تو اللہ نے انہیں 100 برس کی نیند سلا دیا, فاماتہ اللہ 100 عامین, اور پھر جب انہیں اٹھایا ہے تو پھر وہ جو تجربات انہیں کرائے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں یقیناً جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عالم قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, رب ارینی کیسا تحیی الموتا, پروردگار ذرا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو یہاں اگر کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اولم تؤمن, کیا تم یقین نہیں رکھتے, قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ انہیں ایسا کرایا کہ جس سے ان کا وہ اور اطمینان قلبی جو ہے کامل انہیں حاصل ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ سوابقتوں میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کے جو باقی 5 رکوع رہ گئے ہیں وہ سنیں گے. ان میں سے جو پہلے 2 رکوع ہیں یعنی رکوع نمبر 36 اور 37, یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کے جس سے آخر میں مضمون کی ایک دور جو ہے وہ مسلسل چلتی ہے, قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ. کہیں قتال کا مضمون زیادہ نمایاں ہے, کہیں انفاق کا مضمون زیادہ نمایاں ہے. آغاز میں قتال پر زیادہ زور ہے اور سورت کے اختتام پر انفاق پر زیادہ زور ہے. اور یہ 2 رکوع جو ہیں
یہ ضرورت السلام قرار دیے جا سکتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ کے موضوع پر. چنانچہ آغاز ہی ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا جز ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اقامت دین کے لیے جو مال خرچ کیا جائے. ایک مال ہے جو غرباء, یتامہ, مساکین, بیواؤں پر خرچ کیا جاتا ہے, اس کے لیے صدقات یا زکات اس قسم کے الفاظ زیادہ مستعمل ہیں. اور ایک ہے مال کا خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اصل میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے. تو جو لوگ اپنا مال صرف کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے جب پودا وجود میں آتا ہے تو اس میں 7 سنبلیں ہوتی ہیں اور ہر سنبل میں 100 دانے, یعنی جس طرح ایک دانے سے یہاں دنیا میں آپ 700 دانے حاصل کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک پیسہ صرف کیا جائے گا اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں, وہ 700 گنا ہو جائے گا. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ بھی کوئی اللہ کا مستقل قانون نہیں ہے, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور اس میں اضافہ کرے گا اور بڑھائے گا. یہ تو اصل میں صرف تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جو اللہ نے دی. اس کے بعد توجہ سے سنیے کہ آپ, میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا, اس انفاق کو باطل کر دینے والی شے ہیں کچھ, کہ جس کو دیا جائے اس پر احسان جتایا جائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اس کو کوئی نفسیاتی اور قلبی اذیت پہنچائی جائے تو وہ انفاق باطل ہو جائے گا, اللہ کے ہاں اس پر پھر کوئی اجر و ثواب جو ہے باقی نہیں رہے گا. البتہ یہ ہے کہ ریاکاری سے بالکل خالص اور خالصتاً لوجہ اللہ جو انفاق کیا جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اس سلسلے میں خاص طور پر آیت آئے گی الشیطان یعدکم الفقر, لوگوں تمہیں شیطان ڈراتا ہے فقر سے, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہیں تمہیں تنگی نہ ہو جائے, تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا, اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا, اگر اس کو دو گے تو وہ تمہیں اور بڑھ چڑھ کر دے گا, تمہاری روزی میں اور تمہارے تمام معاش کے اندر وہ برکت پیدا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا یوتی الحکمت من یشاء, ظاہر بات ہے کہ یہ تو جس کو حکمت اور دانائی حاصل ہو جائے وہی ہے کہ جسے یہ بصیرت باطنی ملے گی. تو فرمایا یہ اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, وہ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا. یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو ملتی. ایک خاص اہم بات جو اس انفاق کی سبیل اللہ کے ضمن میں جو آخر میں اس بحث کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں, جو اس طرح گھر جائیں اللہ کے دین کی خدمت میں کہ پھر ان کے لیے کاروبار کرنا, زمین میں گھومنا پھرنا اپنی معاش کے لیے یہ ممکن نہ رہے. یہ اصل میں ہمارے اس دور میں بھی فارغ کارکنوں کا جو تصور ہے, تو یہ جان لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی انقلابی تحریک فارغ کارکنوں اور ہمہ وقت کارکنوں کے بغیر آگے نہیں چلتی. لیکن ایک تو شکل یہ ہے کہ ان کے لیے تنخواہوں کا نظام ہو اور باقاعدہ گریڈ مقرر ہو اور ان کی انکریمنٹس کا نظام ہو, یہ تو بڑا ہی یوں سمجھئے کہ فساد پیدا کر دینے والا نظام ہے. اس سے ملازمانہ ذہنیت وجود میں آتی ہے کہ جو اس تحریک کو لے کر بیٹھ جاتی ہے. البتہ جو اصل شے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تو وقف کر دیں اپنے آپ کو بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی کوئی بات منوائے ہوئے, پھر یہ ساتھیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ایسے ساتھیوں کی خبر گیری کرے اور ان کے احوال کی خود جو ہے دریافت کر کے, ان کے بارے میں خود معلومات حاصل کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے در حقیقت کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء, ناواقف لوگ تو انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہیں اس لیے کہ میں نے تعفف, وہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تعرفہم بسیماہم, تم انہیں پہچان سکو گے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جان لو کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس انفاق کو جانتا ہے. اگلے رکوع میں اس انفاق کی جو ضد ہے اس کا ذکر ہے اور وہ ہے ربا, سود خور ذہنیت. یہ اس کے بالکل برعکس ہے. سورہ روم میں بھی قرآن مجید میں جہاں سود کا ذکر آیا ہے وہ زکات کے مقابلے میں آیا, اور یہاں پر بھی جو آ رہا ہے تو جیسے ہی انفاق کی سبیل اللہ کا موضوع ختم ہوا تو ربا کا موضوع جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس میں وہ شدید ترین آیت جو ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان نہیں ہے کہ اگر تم اس حکم کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ صرف سود کا معاملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو یہ جو کچھ سود میں سے بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرم من اللہ ورسوله، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو سن لو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے راس المال تمہیں دلوا دیے جائیں گے، اصل زر جو ہے وہ دلوا دیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اس رکوع کی آخری آیت جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر جی نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کمائی جو اس نے کی ہوگی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں. اس کے بعد 39واں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ آیت دین، صرف تھوڑا سا حصہ اس کا دوسری آیت ہے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم آیات میں سے ہے. آیت الدین، قرض کے معاملے میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلی حکم کو لکھ لیا کرو، اس پر گواہی کروا لیا کرو. اسی زمن میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ گواہی کا نصاب کیا ہے، دو مرد ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، جس پر کہ ہمارے ہاں بہت لیدے ہو رہی ہے. یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے کہ معاملات، مالی معاملات جو ہیں دنیا کے انسانوں کے باہمی، اس کے زمن میں بہت اہم جو ہے احکام اس ایک آیت کے اندر دیے گئے، اور اسی میں وہ جو شہادت کا قانون ہے وہ بیان ہو رہا ہے. آخری پھر سورت جو اس کا جو آخری رکوع ہے وہ تین آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے آخری دو آیات وہ ہیں کہ جنہیں ایک حدیث میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ عرش تلے کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں تحفے کے طور پر امت کے لیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر الآیہ. اور پھر آخری آیت میں عظیم دعا آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، وہ آیت آپ نے اکثر حضرات کو یاد ہوگی، توجہ سے سنیے گا. اور اختتام اس کا ہوتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. یہ گویا کہ تمہید ہے اب غزوہ بدر کی، اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد سے لے کر بدر سے متصل قبل تک نازل ہوئی، اس کے فوراً بعد غزوہ بدر ہے. تو گویا کہ اس کے لیے دعا جو کی جا رہی ہے کہ اللہ، وہی دعا کہ جو تالوت کے ساتھیوں نے کی تھی، وہی دعا ہے کہ جو یہاں مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی کہ وہ اب عظیم مارکہ جو ہونے والا ہے اس کے لیے تم اللہ سے وہی دعا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران سنیں گے، اور ہر رکعت میں انشاءاللہ اس کا ایک رکوع ہم پڑھیں گے. 12 رکعتیں جو بقایا ہے آج، اس میں 12 رکوع اس سورہ مبارکہ کے ہم ختم کریں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بڑی عظیم آیت سے ہوتا ہے. اس آیت کا اٹھان آیت الکرسی سے بہت مشابہ ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور سابقہ کتب سماویہ کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل القرآن. یہ بڑے ہی ایک پرجلال انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، کہ جس کی آخری اور مکمل کڑی قرآن حکیم ہے، اس کا بڑا پرجلال انداز میں یہاں ذکر فرمایا ہے. آگے چل کر ایک اہم مضمون آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات. ایک تو وہ آیات محکمات ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، کتاب کی اصل بنیاد وہی ہے، اور دوسرے کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے بالکل معین مفہوم کو جاننا انسان کے بس میں نہیں، وہ اس عالم کی خبروں پر مشتمل ہے کہ جس عالم کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، ہمارے حالات اور ہمارے عقل سے باورا. لہذا اس کے بارے میں تمثیلی انداز میں
حقائق کو بیان کیے گئے ہیں لیکن ان پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے اور ان کے زیادہ کوٹ کو ایک انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل. جن لوگوں کے دلوں میں کٹی ہوتی ہے وہ ان آیات متشابہات کی تاویل میں پڑ جاتے ہیں. وما یعلم تاویلہ تاویلہ الا اللہ. اور اس کی تاویل حقیقی جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. اور جو راسخون فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اسی زمن میں ایک عظیم آیت آتی ہے جو دعا پر مشتمل ہے. گویا کہ تلقین کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کو خاص طور پر اس دعا کا سہارا لینا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اصحاب زیغ میں سے نہ ہو جائے, وہ بھی آیات متشابہات کی تعبیر کے چکر میں نہ پھنس جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے ہمارے دلوں کو کج نہ کیجو اور ہمیں اپنے پاس سے خاص فضل سے ہمیں رحمت جو ہے وہ دیے رکھ. انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. تو یہ دعا جو ہے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ خاص طور پر قرآن مجید کے طالب علموں کو اس کا سہارا ملا جائے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ جو بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر محبت وضعیت کر دی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. بیویوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو جس کی کا وہ مالک بن جائے, والخیر المسومت, اور بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو نشان زد ہو, والانعام والحرف, اور کھیتیاں ہو, زمین ہو, اور بہت سے ان کے پاس جانور ہو. ذالک متاع الحیات الدنیا. جان لو یہ سب کچھ مل کر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب. اور حقیقت میں تو اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے, یعنی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اسی رکو میں آگے چل کر ایک آیت آتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو جو اللہ کے ہاں جو معتبر ہے اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ بس اسلام ہے. تیسرے رکو میں اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. ان کی جو بھی گمراہیاں تھی ذہنی اور فکری وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں 10 رکوعوں بیان ہو چکی ہے, لیکن اس سورہ مبارکہ میں بھی بالخصوص نصارہ کے حوالے سے, عیسائیوں کے حوالے سے ان کی جو یہ ذہنی اور فکری اور عملی اور عقائد کے بارے میں جو ان کی ٹھوکریں ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ان کا عقیدہ یہاں پھر نقل ہوا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ان کے ہاں یہ جو اخلاقی زوال آیا ہے, ان کے عمل میں جو اضمحلال آیا, اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر زندگی کے کم دن. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھی ہوئی, یہ عقیدہ جو ہے ہمارے دلوں میں بھی بٹھا دیا گیا, اور بالکل اسی نقشے پر ہم چل رہے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جن راستوں پر بنی اسرائیل گئے تم بھی جاؤ گے, حتیٰ کہ اگر وہ گوشت دل میں گھسے تم بھی گھسو گے, یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی شکی ایسا پیدا ہوا کہ جس کو اپنی ماں سے بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی بدتر ضرور ایسا پیدا ہوگا. تو ان تمام آیات کو پڑھتے ہوئے یہ حدیث کے سامنے رکھیے اور اپنا جائزہ لیجیے. تو اسی قسم کی امانی اور اسی قسم کی من گھڑت جو خیالات ہیں وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. پھر ایک دعا آتی ہے بہت عظیم دعا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ گویا کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ پروردگار میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے, ملک کا مالک تو ہے, تو ہی جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء. جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بے یب کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں کل خیر ہے. ان تعالیٰ کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. تو ہی ہے کہ جو دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اور تو مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے. وترزق من یشاء بغیر حساب. اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ بھی قرآن مجید کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. چوتھے رکوع میں ایک تو اہم ترین آیت وہ آتی ہے جو ہمارے ہاں تقریروں میں, وعظوں میں بہت زیادہ بیان ہوتی ہے, ان کنتم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اللہ غفور اور رحیم ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اتباع تو بہت بلند شے ہے، اتباع میں تو وہ چیزیں بھی آ جاتی ہے جن کا حکم نہ دیا گیا ہو، لیکن حضور کا وہ طرز عمل تھا تو اس کی انسان نقل کرنے کی کوشش کرے. اور اطاعت تو وہ شے ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بات جو حضور نے فرما دی ہو اور اللہ نے کہہ دی ہو وہ تو واجب الاطاعت ہے. تو فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب المتعاصین، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر روبردانی کریں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ ایک طویل قصہ ہے جو آگے سے تین رکوع میں اور بھی چلے گا. یہاں جو ذکر آ رہا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ گویا کہ تمہیدی آیت ہے، اللہ نے برگزیدہ کیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. پھر حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے جو بہت نیک عورت تھی، انہوں نے نظر معلوم کی جب حاملہ تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ میں وہ تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو تو اسے مجھے میری طرف سے شرط قبول عطا فرما. لیکن جب وہ ولادت ہوئی تو وہ بچی تولد ہوئی، اس پر انہوں نے عرض کیا کہ انہیں وضع تو ہاں ان کا، اب دین کی خدمت کے لیے تو لڑکے جو ہیں وہ کارآمد ہو سکتے ہیں، وہی وقت کیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکیتی کی وجہ سے اس بیٹی کو جو سر سے قبول عطا فرمایا ہے، تو وہ تمام جہان کی خواتین کے لیے یہ سمجھئے کہ وہ صدیقہ امہ صدیقہ، صدیقیت کے مقام پر وہ قائم ہے اور ان کا بہت اونچا رتبہ ہے تمام خواتین عالم کو، یہ اللہ تعالیٰ نے سر سے قبول عطا فرمایا. اور پھر ان کو وہ مقام دیا کہ انہی کے ہاں بغیر باپ کے ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. جو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ اس چوتھے رکوع میں ابھی آغاز ہو رہا ہے، یہ مضمون اصلاً جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ بڑھے گا، اور وہ انشاءاللہ اللہ جو ہمارا چار رکعتوں کا دور آئے گا اس میں وہ باتیں تفصیل سے آئے گی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراغی کی آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ ابو عمران کے پانچویں سے آٹھویں رکوع تک سنیں گے. سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بارے میں بھی یہ جان لیجیے کہ اس کو دو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا. پہلے حصے میں جو خطاب کا رخ ہے اصلاً وہ سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور دوسرے حصے میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کے فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں سابقہ امت میں سے یہود سے مسلسل گفتگو ہوئی ہے، انہیں پر تنقید ہوئی ہے، انہیں کو دعوت دی. اور سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ کیا، یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں چار رکوع تمہیدی تھے، یہاں تین رکوع تمہیدی تھے. چوتھے رکوع سے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، تمہیدن حضرت مریم حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا. حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ مریم میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الوہیت مسیح کے عقیدے کی اصل بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ ولادت تھی، جن باپ کے پیدا ہونا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ تھی، بہی مانا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ جو ہے پوری عمر باندھ رہی تھی، ان کے ہاتھ کوئی اولاد نہیں تھی. اب ایک تو انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے والدین اور ماں کا مستقل طور پر باز ہونا، پھر ان کے ہاں بڑھاپے میں اور اس کیفیت میں حضرت یحییٰ کی ولادت، یہ بھی تو عام قانون کے مطابق نہیں، یہ بھی خرق عادت ہے، یہ بھی معجزانہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی کا ظہور ہوا. لہذا سورہ مریم میں بھی آگے ہم سلسلہ دیکھیں گے کہ تمہیداً ان کا ذکر ہوتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں بھی معاملہ یہی ہے، اس لیے کہ یہی چیز حقیقت میں ان کے عقیدے کی جڑ کو کاٹ دینے والی. پانچویں رکوع میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو نوٹ کیجئے کہ چوتھے رکوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر تھا، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کا ذکر ہوا تھا.
تو فرمایا گیا تھا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صرف نبی قرار دیا گیا، رسول نہیں قرار دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی آپ بات میں رسول الفاظ سنیں گے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی، یعنی تورات اور انجیل کی، اور وہ رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف. تو نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو نمایاں طور پر ذہن میں رکھیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور کوئی حرق عادت واقع نہیں ہوا ان کو بچانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کولی دینے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان پر ان کو کولی کی موت سے بتا دیا. پھر اسی میں وہ آج بھی آئے گی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی یہود نے، تو انہوں نے پھر نگاہ لگائی، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ نے یہود میں سخت قسم کے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو سورۃ صف میں بھی آئے ہیں، من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے یہ نگاہ لگائی کہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف. یہی در حقیقت بنیاد ہے کسی صحیح اسلامی تنظیم کی. دعوت اور اسلامی انقلاب کے لیے جب بھی کوئی جواب قائم ہوگی وہ اسی اصول پر قائم ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ میدان میں آئے اور وہ یہ نگاہ لگائے، من انصاری الی اللہ، اور جو لوگ اس کے معاونین بنے، اس کے ساتھی بنے، وہ خود بخود مل کر ایک جماعت بن جائے. اسی سلسلے میں آیت مباہلہ کو غور سے سنیے گا. اصل میں یہ آیات نازل ہوئی تھی سن 9 ہجری میں، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور سے گفت و شنید کے لیے. تو ان آیات میں گویا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اسلام پر ایمان لانے کی اور ان کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی آخر میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر ہماری باتیں اب بھی تمہارے دل میں نہیں اتر رہی تو اس حکومت سدھار ہے. یہ در حقیقت معاملہ وہاں ہوگا جہاں یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے دل میں تو بات کو مان گیا ہے، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، تو مباہلے کی ضرورت پیش آتی ہے. صبح کے قرآن مجید میں یہ آیت مباہلہ ہے کہ فمن حاجک کسی ہے من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ علم حقیقی آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص آپ سے محاجہ کرتا ہے، دلیل بازی سے کام لیتا ہے، فقل تعالی، تو انہیں کہیے کہ آؤ، لگو ابنا دار ابنا تم، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونسانا ونساکم، اور ہم بلاتے ہیں اپنی ازواج کو اور تم بلاؤ اپنی ازواج کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل فندع اللہ لک اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کا تیری لعنت ہو. یہ آخری چیلنج تھا جو نجران کے عیسائیوں کے وفد کو حضور نے دیا اس آیہ مباہلہ کے روح سے، اور وہ تاریخی حقیقت یہ کہ انہوں نے فرار کی رائے اختیار کی، مباہلے کی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ ایسے ہی وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ساتویں رکوع میں پھر وہ بات آتی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ جو بات ایک وحدت ہے دین، یہ دین وہی ہے جو ابراہیم کو دیا گیا اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کا دین، تو یہاں بولا کہ اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اے کتاب والو آؤ، ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا ارکانا من دون اللہ، یہ چیز ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ساتھی نہ بنا لیں اور اربابا من دون اللہ نہ ٹھہرا لیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے تو اپنا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. پھر جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس ساری بحث و تمہید کے بعد معاملے کا گفتگو کا رخ جو ہے وہ مڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف، اس لیے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر. وہ خاندانی اعتبار سے کہ حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، ان کی نسل ہے بنی اسرائیل، اور بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، ان کی اولاد ہے بنی اسماعیل، انہیں حضور کی بیٹک ہوئی ہے. تو جو قدرے مشترک ہے خاندانی اعتبار سے وہ حضرت ابراہیم کی ذات ہے. پھر یہ کہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے معترف ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد،
اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو ہم سے جب تو تمہیں معلوم ہے کہ تورات اور انجیل سے ان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ یہ سارے جھگڑے تو تم نے بعد میں کھڑے کیے ہیں. ابراہیم پر آؤ کہ ابراہیم کی شخصیت جو ہے اس پر ہم جمع ہو جائے تو وہ کیا ہے, ماں کانا ابراہیم و یہودی جو بلا نسرانی جو بلا سلکانا ہری ہم جما, ابراہیم کو نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے. جیسے کہ آج ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ وہ اہل حدیث تھے اور نہ وہ سنی تھے اور نہ وہ شیعہ تھے اور نہ وہ حنفی تھے نہ مالکی تھے. یہ ساری چیزوں تو بات کی پیداوار ہے. تو اگر جمع ہمیں ہونا ہے تو جمع ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت, ان دو کو اگر مضبوطی سے تھامیں گے تو جمع ہو جائے, اور اگر بعض کی چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جمع ہونے کی کوئی شکل نہیں. وہی بات یہاں ہے کہ پہلی چیز توحید ہے, اس پر جمع ہو جائے, اور دوسرے ابراہیم کی شخصیت, یہ نصرانیت اور یہودیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بعض کی پیداوار ہے. ایک اہم بات جو اس مضمون میں آ رہی ہے آپ کے رکوع میں وہ یہود کی سازش کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی بہت ساتھ جم گئی ہے اور مسلمانوں کی بڑی ساتھ بن گئی ہے کہ جو سب ایک مرتبہ کلمہ شہادت زبان سے نکالتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں, اسے انگاروں پر بھون دیا جائے, وہ اسلام سے واپس نہیں آتا. تو انہوں نے سازش کی, اس سازش کا ذکر ہے, وقالت طائفت من اہل کتاب, اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ طے کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایسا کرو کہ جو چیز ان اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے یعنی یہ قرآن, اس پر ایمان کا دعویٰ کرو صبح کے وقت, بس شروع آ کے رہو اور شام کو پھر سے پھر کرو, لعلہم یرجعون, شاید کہ یہ بھی لوٹیں, ان میں سے بھی کچھ کے دلوں میں ہم اس طرح چھپو کو تمہار پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ لوگ آئے تھے دین میں داخل ہوئے تھے, صبح سے شام تک یہ محمد رسول اللہ کی صحبت میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آخر کوئی بات دیکھی ہی ہوگی انہوں نے ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ واپس چلے گئے. تو یہ یہود کی جو سازشی ذہنیت تھی یوں سمجھیے اس کا ایک شاہکار تھا کہ مسلمانوں کے اس ساتھ کو اور اسلام کی ساتھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک تدبیر کری. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی ایسی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو پائی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے چار رکوع سنیں گے, نویں رکوع سے لے کر بارہویں رکوع تک. نویں رکوع کے آغاز میں میثاق النبیین کا ذکر ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا, وہ عہد اس بات کا تھا کہ جب بھی تم بھیجے جاؤ کتاب کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ, تو اگر بعد میں تم رسول آنے والے ہو ان کے لیے وہ آ کے اپنی امتوں کو پیش کی خبر دے کر جاؤ کہ وہ ان کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو عہد لیا گیا ہے تمام انبیاء سے, یہ در حقیقت اسی کا ذکر ہے. اس کے بعد اس رکوع میں آپ سنیں گے وہ آئے مبارکہ جو بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے 16 رکوع کے مضمون سے, تو وہ دعوت دی جا رہی ہے اسی بنیاد پر کہ آؤ کہ اسی دین پر ہم جمع ہو جائیں کہ جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسل کا دین تھا. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون. پھر اگلے رکوع میں جہاں سے کہ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے, سب سے پہلی آیت آتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ سورہ بقرہ میں جو آیا ہے دل کا مضمون ہے, اس میں جو اہم ترین بات سامنے آئی تھی گویا کہ اسی کو بڑے ہی پرجلال انداز میں یہاں دہرایا گیا کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو جان لو. کسی شخص کے دل میں اگر بخل ہے, شوق ہے, مال سے محبت ہے, وہ ابنائے نو کی تکلیف میں اس کا دل پگھلتا نہیں ہے, تو جان لو کہ وہ نیکی کی حقیقت تو نہیں ہے, چاہے عبادات کا اور زہد کا کوئی بھی عالم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی کی حقیقت تک تم رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ شے کہ جو تمہیں محبوب ہے. اور اس میں بھی شرط لگا دی گئی کہ جو چیز انسان کو پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے, وہ نہیں کہ جو جی سے اتر گئی ہو یا کار رفتہ ہو گئی ہو, بیکار ہو چکی ہو, گوتیبہ ہو چکی ہو, وہ اللہ کی راہ میں دی جائے, بلکہ وہ چیز دی جائے کہ جو خود اپنے آپ کو پسند ہے.
پھر جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی
اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے،
وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور خانہ کعبہ کا ذکر آیا تھا، بیان ہی یہی شکل ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہو پہلے ہو، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ایک نام دیا ہے کہ الزہرا غین. یہ دو انتہائی تابناک چیزیں، ان کے مضامین میں بڑی مشابہتیں ہیں. چنانچہ یہاں وہ آیت آئے گی کہ ان اظہر بیتن غرر للہ للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین. پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں، مکہ اور بکہ یہ ایک ہی شہر ہے. یہ وادی بکا جو ہے جس کا آج کل اخبارات میں تذکرہ آتا ہے، یہ بھی یہود میں اصل میں اس وادی بکہ سے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے اس علاقے میں بھی ایک وادی کا نام وہ رکھا، اور اسی سے چاہا ہے کہ اس پوری داستان کو اس وادی کے ساتھ متعلق کر دیں کہ وہ شرف اور وہ فضیلت جو حجاز کو حاصل ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹایا جائے. تو ان اول بیت الوضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین، وہ بہت بابرکت گھر ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا وہ منبع اور سرچشمہ ہے اور برکت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں بڑی روشن آیات ہیں اللہ کی، مقام ابراہیم ہے. اور پھر سب سے بڑا یہ اس کا معجزہ ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی حال یہ تھا کہ جبکہ ہر جگہ سکون ہوتا تھا، امن کی جگہ رہی ہے یہ اللہ کا گھر اور اس کا یہ حرم جو ہے اس کو لوگوں نے محترم سمجھا ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جاتا تھا اس کو امن حاصل ہوتا. اگر باپ کا قاتل بھی کسی عرب کو نظر آتا تھا خانہ کعبہ پہ حرم مکی میں، تو وہ اس سے کوئی وہ معاملہ نہیں کرتا تھا، کوئی انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ امن کی جگہ. فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس سے اس گھر کا حج کریں جو بھی استطاعت رکھتے ہو اس کا سفر کرنے کی. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو یہاں کفر سے ثابت کیا گیا. جو روح جبتانی کرے گا ہمارے اس حکم کو رد کر دے گا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے مستغنی ہے، اس کو کوئی احتیاط نہیں. اس کے بعد گیارہواں رکوع آتا ہے، اور یہاں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خطاب امت مسلمہ شروع ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران 20 رکوع پر مشتمل ہے، تو 10 رکوع جو ہے ان میں اصل خطاب کا رخ ہے اہل کتاب کی طرف، اور بقیہ 10 رکوع میں خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے امت مسلمہ امت محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آغاز میں جو آیات آئی ہیں وہ ہمارے درس میں بھی بہت سے مواقع پر آتی رہی ہیں کہ تین آیات نہایت عظیم ہیں. اس میں ہمارے سامنے ایک صحیح نکاتی پروگرام آتا ہے. پہلی یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، انسان اپنی ذات میں تقویٰ اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اور اس میں زور دینے کی حد ہو گئی ہے اس آیت میں. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھو موت ہرگز نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اب کسی انسان کو پتا نہیں کہ موت کب آ دبوچے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر لمحہ بیدار اور چوکس ہو کر بسر کرو، کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر کرو. دوسری بات فرمائی گئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر کام لو اور تفرقے مت کرو. جب تک اتحاد نہیں ہوگا کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکو گے، اور اس اتحاد کی بنیاد ہے اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کی وضاحت حضور نے کر دی، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی. تو تمسک بالقرآن، اعتصام بالقرآن، اس کو مضبوطی سے تھامو. اور تیسرا پروگرام کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی ہی چاہیے کہ جس کا روزہ بچھونا ہی یہ ہو، جس کا مقصد وحید یہ بن جائے، جس کی زندگی کا اصل جو ہے نقشہ یہ بن جائے کہ دعوت الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اور جاننے کے صلاح کا وعدہ جو ہے وہ انہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ رکوع پورا بھی بہت اہم ہے، لیکن اس کا یہ ابتدائی حصہ جس میں کہ یہ سہ نکاتی پروگرام ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگلے رکوع میں 12ویں رکوع کے شروع میں وہ آیت عظیمہ آئی ہے کہ جس میں اس امت مسلمہ کا مقصد وجود جو بحثیت مجموعی ہے اس کو بیان کر دیا گیا، اور یہ بالکل پیرلل ہے اس آیت کے جو سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تمہیں ایک امت کی حیثیت ہم نے کیوں دی ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہادت عَلَى النَّاسِ ہے تمہارا مقصد وجود بحیثیت امت. یہاں وہ مضمون الفاظ میں آیا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. دنیا والے اپنے لیے جیتے ہو, تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے. تمہارا مقصد وجود یہ ہے, زندگی کا تمہارا پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دو, بدی سے روکو, اللہ پر یقین پختہ رکھو. اور اگر اہل کتاب بھی اسی روش کو اختیار کیے رکھتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. انہوں نے اس روش کو ترک کیا جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا اور تمہیں یہاں پر جو ہے اب فائز کر دیا گیا. یہاں وہ آیت پھر آ جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا, جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, ہاں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے سہارے یا کہیں دنیا والوں کے سہارے کوئی عزت, ظاہری عزت انہیں مل جائے تو وہ مستثنیٰ ہے. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ بالکل وہی آیت ہے کہ جو ساتواں رکوع ہے سورہ بقرہ کا, یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو وہاں وارد ہوئے ہیں کہ اہل کتاب اس انجام وقت کو پہنچے ہیں اپنے فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. تو ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تم بھی اسی انجام سے دو چار ہو جاؤ. اعاذ اللہ من ذلک.